السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ لوگ؟ کیسا رہا ویکینڈ؟ کیا کیا آپ لوگوں نے ویکینڈ پہ؟ جی سبھی بول دیں اپنا اپنا. اور سبھی ہے نا تو سب بول دیں. جی مجھے تو سب کی آوازیں نہیں آئیں. آپ نے درس سنا ہے سیٹرڈے کو؟ ٹیسٹ کی زیادہ لوگوں نے ٹیسٹ کی تیاری کی ہے رائٹ؟ پورا وقت پڑھتے ہی رہے پڑھتے ہی رہے پڑھتے ہی رہے پڑھتی رہے. نہ سوئے نہ سونے دیا, نہ کھایا نہ کھانے دیا, نہ گئے کہیں نہ جانے دیا. میرا خیال ہے یہ آپ سے زیادہ آپ کے گھر والوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کے گھر والے بھی سمجھ جاتے ہوں گے کہ آج ان کا کوئی ٹیسٹ لگ رہا ہے. اللہ آسان کرے ہمارے اوپر. یہ کیا ہے؟ کسی نے دیا؟ آتے ہی آپ لوگوں نے دے دیا. یہ کچھ چیزیں ہیں بھائی عین الجاریہ کی, آپ لوگوں کی امانتیں ہیں, گواہ رہیے گا. یہ چوڑیاں ہیں, یہ کیش ہے بھائی. ٹھیک ہے, آپ بھی گواہ رہے اور سب مل کے دعا کریں کہ جو لوگ دیتے ہیں ہمیں اس کا پتہ چلے کہ نہ چلے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے, ان کے مال میں, ان کی اولاد میں, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہم صلی علی فلان. جس جس نے بھی دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا قبول بھی کرے. اور جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے, تو اگر ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ کو, یعنی ان ساتھیوں کے کسی گناہ کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کو ان پہ غصہ ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس غصے کو دور کر دے. تو باتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن آج تقریباً ہمارا سوا سبق ہے, کیونکہ پچھلے سبق کو بھی ابھی ہم تک پورا نہیں کر پا رہے. تو باقی ساری باتیں بعد میں ہم پہلے کنٹینیو کریں گے اپنا پچھلا سبق, اسی میں جو اگلی آخر کی چند آیتیں رہ گئی تھیں, کیونکہ آج بہت کچھ ہے, اتنا کچھ ہے کہ وہ جس کو کہنا چاہیے کہ ہم سب اسپیشل دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں, فہم میں اور وقت میں برکت دے تاکہ ہم اس کو بہترین طریقے سے لے سکیں. آمین. یہی ساری باتیں آن لائن والوں کے لیے ہیں. آپ لوگ بالکل یہاں بھی بہت ہی کیئرفلی الٹا کریں, آپ جو کھولنا ہے کھول لیجئے, بیچ میں روکنا اچھا نہیں لگتا. چلیے شروع کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. ہم اپنے پچھلے ہی سبق کو کنٹینیو کریں گے. اللہ کے حکم سے آیتیں بھی ایسی تھی اور کچھ حالات کا تقاضا بھی یہ تھا کہ ہم پچھلے دو دن سے اس کو کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم پچھلی دونوں فائلوں کو ایک اچھے طریقے سے جوائن کرتے ہوئے آج کے سبق اس کے ساتھ جوڑیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہماری سمجھ بڑھا دے. سورت توبہ حقیقت میں صرف سننے والی سورت نہیں ہے, ساتھ ساتھ جب تک انسان اپنے دل کی بات نہ کہتا رہے تو بات نہیں بنتی. اس لیے میں اس چیز سے اپولوجائز کروں گی, خاص طور پہ آن لائن ساتھیوں سے, کہ ہمارا اس میں وقت اوپر بھی گیا, کافی زیادہ وقت بھی لگا. لیکن اگر ہم اس سورت کو ایسے ہی جانے دیتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہ کرتے. بات اللہ کے ساتھ ڈیل کی, اور آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں کسی کی ڈیل چل رہی ہوتی ہے تو بعض دفعہ مہینوں لگ جاتے ہیں, کبھی ایک طرف سے کبھی دوسرے طرف سے کبھی کچھ. تو ہم نے دیکھ لیا, خوب سوچ لیا, بلکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس سبق کا بار بار بیچ میں سے ذکر آ جانا اصل میں ہم سب کو سوچنے کا موقع دے رہا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہر انسان کسی کے کہے بغیر ہی اپنا محاسبہ کرتا ہے. جیسے دل خود بہت دھڑکتا رہتا ہے نا, اس طرح ہمارا دماغ سوچتا رہتا ہے. ہم کوئی بھی چیز باہر دیکھتے ہیں نا تو اس کا اپنے اندر بھی اثر محسوس کرتے ہیں. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیل ہم نے دیکھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح خوبصورت طریقے سے ہمیں مختلف چیزیں دیں, اگر آپ اس آیت کو ایک اچٹتی بھی نگاہ لگا کر وہ آیت 111 کو آج اس سوچ سے دیکھیے کہ اب میں اس آیت کو اس سوچ کے ساتھ اللہ حافظ کہوں گی اور اگلی آیت پہ چلوں گی کہ کیا میں نے بھی اس ڈیل کو قبول کر لیا. اگر آپ دیکھیں تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے صرف جان اور مال مانگا نا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, کیونکہ جان اور مال میں سب کچھ آ جاتا ہے, حتیٰ کہ انسان کی اپنی اولاد بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے, اور جس سے پیار ہوتا ہے وہ سب پیارے بھی اسی کے اندر آ جاتے ہیں, اور مال انسان کو پیارا بہت ہوتا ہے. اگر آپ کہہ لیجئے کہ لوگوں کو بہت ساری چیزوں میں سے چوائس دے دی جائے تو وہ میرا خیال ہے سب سے پہلے اپنی جان مانگے گا کہ مجھے زندہ رہنے دیا جائے، اور اس کے بعد اپنا مال مانگے گا. مال پھر وہی چیز ہے جس کو زندگی کے مختلف حساب کے ساتھ ہے. پھر بینا لہم الجنہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یقین دلا دیا کہ یہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کا یقین دلا دیا کہ اگر تم نے نہ بیچا، مثال ہے کہ آج اتنا کچھ سننے کے بعد ہم کہتے ہیں سوری مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے، میں یہ ڈیل نہیں کرتی، تو کیا ہوگا؟ یہ خراب ہو جائے گی. آج بیچیں گے تو منو کی ہے، اور جس دن بغیر بکے دنیا سے گئی تو منو مٹی کے نیچے دبا دی جائے گی. یہ بدن یا جسم خراب ہو جائے گا. پھر انسان سوچے گا کہ کاش میں نے دنیا میں بیچ دیا ہوتا، چلو سیل لگا کے اینڈ پہ ختم کر دیتا. کبھی آپ نے کسی دکاندار کو دیکھا ہوگا، عقل مند دکاندار یہ ہوتے ہیں کہ چیزوں کو ساتھ ساتھ نکالتے رہتے ہیں، کم پروفٹ بھی ملے تو لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر آخر میں کچھ چیزیں سٹک ہو گئی تو جتنا پروفٹ بنا ہے وہ سارا اس کے اندر نکل جائے گا. اس لیے وہ آخر میں سیل پہ 70% پہ بھی نکال دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کروا دیا، لیکن بعد میں جب ان کو اپنے پھر چیزیں پھینکنی پڑتی ہیں، کوئی ایکسپائری چیزیں، آپ نے سٹورز میں دیکھا ہوگا کہ بعض وقت 2 پاؤنڈ کی چیزیں 1 پاؤنڈ پہ لگی ہوتی ہے، 50p پہ لگا دیتے ہیں کیونکہ لے جاؤ نہیں تو کل یہ بن میں ہوگی. نہ صرف یہ کہ پیسے ضائع ہو گئے بلکہ اب اس کو اٹھوا کے پھینکنے کا بھی دینا پڑے گا. بس اسی سوچ کے ساتھ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں نے بکنا تو ہے، کیوں نہ آج خود کو ہی کیش کروا دوں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنا بندہ دنیا میں خود کو اللہ کے راستے میں کھپا دے گا اتنا اس کی موت بھی آسان ہوگی، اور آخر میں ہوگا ہی، جانا تو ہے ہی ہے نا. پھر آپ دیکھیں جان مانگی ہے نا، نہ دیں، میں نہیں دیتی، پیچھے بھاگے پھینکے بھاگے بھاگے نو، بہت مشکل ہے، اتنی لمبی چوڑی لسٹ ہے اس کی اگلی آیت میں. تو سوچیے کہ ایک دن تو نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو بہتر ہے کہ دے دے. چیز چھینے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کوئی آپ کی چوڑی، لیکن جب آپ اپنے ہاتھ سے آرام سے اتار کے دے، میں اس جان کو نہیں بھی دوں گی تو کل ملک الموت آئے گا اور مجھ سے یہ جان لے کر چلے جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ اس وقت جان کی سختیاں زیادہ ہوں گی. وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے ہاتھوں نہیں بکتے نا، ان کی موت بڑی سخت ہوتی ہے. والنازیاتی غرقا، اس طرح ڈوب ڈوب کے فرشتہ ان کی روح کھینچتا ہے. حدیث میں تھا کہ روح بندے کے جسم میں چپتی رہتی ہے، اور اس کو فرشتے پہ گرس مار مار کے، یعنی لوہے کے ہنٹر مار مار کے اس کے جسم سے نکالتے ہیں. تو آج چھپ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے موت کے وقت بھی چھپنا چاہیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی ڈیل، اتنا بڑی ذات دے رہی ہے ہماری قیمت، بعد میں ہو سکتا ہے اتنی بڑی کوئی پارٹی ملے ہی نا، تو لہٰذا اس سودے کو ماننا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ صفات پہ غور کر کے اگر ہم آج آگے چلیں کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون یقتلون، جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں پھر قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم کافی دفعہ دیکھ چکے کہ اللہ کے راستے میں قتال کے لیے انسان جب نکلتا ہے، جان اس کی جاتی ہے، تو اس وقت اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. حدیث میں تھا کہ شہید کو جان نکلتے وقت صرف چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے. یعنی یہ آپ بات آج غور سے سنیے گا اس اینگل میں جو میں نے پیچھے نہیں کی آپ سے، کہ موت کی سختیوں سے ہم سب ڈرتے ہیں نا، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے کیا حال ہوگا اس وقت جب فرشتے کھینچیں گے جان، لیکن شہید کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے ایسے پیار سے ان کی روح کو بدن سے نکالوں گا کہ جیسے سورت واقعہ میں ہم پڑھیں گے فروحم و ریحان، کہ فرشتے پھولوں کے گلدستے سامنے کر کے خوشبیں سنگھاتے ہوئے جسم سے جان کو ایسے پیار سے نکالیں گے کہ جیسے کسی مریض کو انجیکشن لگاتے ہوئے سامنے کو خوبصورت منظر کر دیا جائے، آپریشن کرواتنے سے پہلے ایک ہلکی سی نوک لگا کر اس کو بے ہوش کر دیا جائے تاکہ اس ساری کاٹا چھانٹی کا اس کو کوئی احساس نہ ہو. اسی طرح شہید کی موت بڑی سخت آسان ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے دوسری چیز جس کا مجھے تو بہت ہی زیادہ خوف ہے، وہ کیا ہے؟ قبر کا عذاب. اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شہید کو عذاب قبر نہیں ہوتا، بلکہ اگر میں بڑی محتاط بات کروں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، کہ شہید اپنی قبر کا جو وقت ہے نا وہ قبر میں نہیں گزارتا، شہید کی روح جنت میں اپنے برزخ کو گزارتی ہے. اور کیا چاہیے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد ایک بندہ حقیقت میں سوچ لیتا ہے کہ پھر میرے مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دینا. پھر آپ دیکھیے کہ وعدن علیہ حقم فی التورات والانجیل والقرآن، یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز سکھائی کہ جب بھی کوئی سودا کرو، کوئی ڈیل کرو، تو اس کو لکھ لیا کرو، ڈاکیومنٹیشن ہے یہ، ریفرنسز نوٹ کیا کرو. زبانی کلامی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ہم بعض دفعہ اپنے پیاروں میں جب باتیں کرتے ہیں تو بہت ہی ریلیکس ہو جاتے ہیں اور پھر بگاڑ بھی بہت بڑھا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تورات اور انجیل کو قرآن کے ساتھ پیش کر کے یہ بتا دیا کہ یہ سب اپنے وقت کی بہترین کتابیں تھیں, لیکن اب جب قرآن آ گیا تو بات جو ہے وہ پوری ہوئی. یعنی آج تمہیں نہیں بھی یہ جنت مل رہی بظاہر, لیکن یہ بات لکھی ہوئی ہے, کل یہ لکھی ہوئی بات دکھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک حجت قائم کر سکتے ہو کہ دیکھو اللہ میں نے یہ اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا اور آپ اس کو بتائیے. پھر اس کے بعد دیکھیے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, پھر اللہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے اپنے عہد کو پورا کرنے والا. اس میں ایک بات کی رغبت نہیں ہے کہ پلیز ٹرسٹ می. تم کیوں ہیزیٹنٹ ہو, تم کیوں اتنا ریلکٹنٹ ہو, تم کیوں اس طرح سوچتے ہو, آؤ تو صحیح, پھر دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے کتنے راستے کھول دیتا ہے. اب یہاں تک اللہ کی طرف سے ڈیل ہو گئی, فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جس کا سودا تم نے اس کے ساتھ کیا ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اگر آپ اس جملے کو اپنی احساسات میں دیکھیں تو آپ کو اس میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ مل رہا ہے کہ اللہ نے ڈیل اپنی طرف سے پکی کر دی. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی نے کسی سے رشتہ مانگا ہوتا ہے, تو جب مانگتے ہیں تو اس وقت آپ کی طرف سے تو اوکے ہے نا. اب لڑکی والے ہاں نہ کریں گے تو اس پہ اگلی بات چلے گی. بالکل اسی طرح سے یہاں ایسے لگتا ہے کہ تم اوکے کرو نہ کرو, تم ہاں کرو نہ کرو, میں نے ہاں کر دی اور ساتھ ہی ساتھ مبارک بھی دے دی. جو فاستبشروا کا لفظ ہے نا, اس کو پڑھنے کے بعد ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ بس اب مبارک ہو گئی, ہاں ہو گئی جی. کوئی بھی کام جب کوئی کرتا ہے نا تو وہ ایک دم اس کو اس طرح سے لے لیتا ہے کہ بس یہ ہو گیا ہو گیا, اب اس کو کر لے. یہ کارنر ہے, اللہ میں عزت بخش رہا. بک جاؤ گے تو تمہاری قدر ہوگی, نہیں بکو گے تو خوشیاں تمہاری زندگی میں نہیں آئیں گی. اب ایک چیز سوچئے, آپ رب کے ہاتھوں بکنا چاہتی ہیں؟ خود سے پوچھئے, کیا رب کے ہاتھوں بکنے سے پہلے خود کو سنواروں گی نہیں؟ کوئی بھی گھر ہوتا ہے تو رینوویٹ ہوتا ہے نا, پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی اس پہ تھوڑی سی. تو جب ایک بندہ اللہ کے ہاتھوں میں خود کو بیچنا چاہتا ہے نا, اس پہ اس کا دل جم جاتا ہے, تو ہر دن وہ اپنا تزکیہ کرتا ہے, کلینلینس, پیوریفیکیشن, بیوٹیفیکیشن, وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے. کیونکہ ردی اور بیکار چیزوں کو تو انسان نہیں ہاتھ لگاتے. کبھی بھی کوئی ایڈ دیکھیں گھر بکنے کا تو وہ کہتے ہیں ابھی نہیں دکھا سکتے, ابھی ہم گھر کو صحیح ستھرا کر رہے ہیں. تو پھر انسان اپنی عادتوں کا تزکیہ کرتا ہے, اپنے عقیدے کا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ہماری سسٹر یہاں بہت اچھی ایک, انہوں نے اپنا گھر کھولا. اس سیٹرڈے ہم نے مدر ڈاٹر سیشن شروع کیا اور اس میں ہم نے تزکیہ نفس کو شروع کیا. اس دفعہ انٹرو ہوا کیا ہوتی ہے پیوریفیکیشن. اب ہر ویک اس میں ہم ایک بری عادت دیکھیں گے اپنی. اس دفعہ کا ٹاپک اگلا ایگو ہے, فرسٹ ٹاپک کرنا ہے. ان شاء اللہ اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو جب اللہ کے ہاتھوں میں بکنا ہے تو ایسے مجھے ایسے رب کو خریدے گا. شادی ہونی ہوتی ہے تو لڑکی کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کے سجا دیتے ہیں, صاف ستھرا کرتے ہیں کہ اس نے اب اگلے گھر جانا ہے. تو پھر آپ سوچئے کہ اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے. اس کے لیے پھر انسان اپنے آپ کو لے کے آئے گا. امام جعفر صادق ایک بزرگ تھے, کہتے ہیں کہ میں اس نفس نفیس کا سودا اپنے رب سے کرتا ہوں, ساری کائنات میں اس کا کوئی معاوضہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی انہوں نے اللہ کو اوکے کہہ دیا زبان سے, ہمیں تو عمل سے کہنا ہے نا. تو جس طرح سے یہ ساری باتیں ہمارے ہاتھوں میں آتی ہیں, اس کو ہم اللہ کے سامنے لے کے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے ہاتھوں میں بکنا چاہتے ہیں. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اس سے خوبصورت کوئی سودا اور ہوگا نہیں. یہ وہ سودا ہے جو تم نے اپنے رب سے کیا. یہاں دیکھیں لفظ با یا تم آیا نا, آپس میں سودا کرنا, میوچل سودا, کسی کا ادھر سے ادھر سودا کرنا, ٹریڈنگ کی معنی. اسی سے لفظ بیعت بھی ہے. اسی آیت کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ بیعت عقبہ کے موقع پہ نازل ہوئی. یعنی پوری سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں توبہ, سورت توبہ مدنی ہے لیکن یہ آیت اس کی مکی ہے. اور کسی سورت کو مکی یا مدنی کب کہا جاتا ہے؟ جب اس میں کثیر تعداد اس موقع کی ہو. تو یہ آیت اس صحابہ کے دور کی ہے جس میں انہوں نے اللہ کے نبی سے بیعت کی تھی, اور جن لوگوں نے آپ کو مدینہ منورہ بلایا تھا آپ نے ان سے کھل کے بات کی تھی کہ دیکھو لے کے تو جا رہے ہو لیکن کیا اس کے تقاضے نبھا سکو گے, مشکل پہ تو نہیں پڑو گے. اور اس موقع پہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اس بیعت میں گواہ کے طور پہ حاضر تھے, انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ ہاں اس محمد سے ہماری جنگ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ہمارا ہے، ہم نے اس کو نکالا نہیں ہوا، یہ ہمارا خون ہے، اگر اس کو جا کے چھوڑ دینا ہے تو آج ہی چھوڑ دو. یعنی وہ ایک گواہ کے طور پہ بیٹھے تھے. تو بعض کہتے ہیں کہ با یا تم میں بیتے عقبہ کی بات ہے، میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہاں ہم اپنی جان پر کھیل کر اللہ کے نبی کی عزت کریں گے، حفاظت کریں گے، حتیٰ کہ ہم اپنی عورتوں اور اپنے بچوں سے زیادہ آپ کا دفاع کریں گے. اس پہ انشاءاللہ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں یہ بات آئے گی. تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ کیسا سودا ہے. اب آیت 112 پہ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے. التائبون، کرنے والوں کو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ. یہ بڑا خوبصورت اور رقیق نقطہ ہے، ویری سافٹ پوائنٹ. توبہ کون کرتا ہے؟ جس سے پہلے کوئی گناہ ہوا ہوتا ہے. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے سودا کرنے والے سے پچھلی زندگی میں بڑے بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، تبھی تو توبہ کریں گے نا. بس ہم سوچتے ہیں، بلکہ کسی کو نیکیاں کرتے دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ جدی پشتی نیک ہے، یہ حافظوں کا خاندان ہے، یہ عالموں کا خاندان ہے، اور یہ تو بس ہی بڑے نیک ہے. نہیں، نبیوں کی مثالیں دیکھ لیجیے. آدم، ربنا ظلمنا انفسنا، ہاں درخت کا پھل چکھ لیا نبوت سے پہلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، قتل ہو گیا، قتل خطا تھا لیکن قتل ہوا نا. تو کیا پتا چلا کہ اللہ کے ہاتھوں بکنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ ایک بندہ گناہ پروف ہو. شرط یہ ہے کہ توبہ کر لے، پچھلی زندگی کے گناہوں سے معافی. اس طرح سے آپ معافی مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو قبول کرے. پھر دوسری چیز، جو بندے کو اللہ کے ہاتھوں بیچتا ہے، جب تک میں خود کو بندہ نہیں سمجھوں گی، میں رب کو رب نہیں سمجھوں گی، بندگی، عاجزی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اکھڑتے نہیں ہیں. یاد رکھیے، گردن اکڑی والی لوگ، اکڑی ہوئی گردن والے لوگ اللہ کے ہاتھوں نہیں بکتے. کئی کئی موقع پہ تو ان کی انا پہ اس طرح کی چوٹ پڑتی ہے کہ جیسے چیخیں نکل جائیں، زخم کے اوپر پاؤں پڑ جائے، لیکن یہ لوگ بندہ سمجھتے ہیں. اور جو خود کو چھوٹا، آپ دیکھیں نا، آپ اپنی چیز کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں تو آپ کسی کو بیچیں گے؟ جو لوگ اپنی لڑکیوں کو سونے کا کنگرا سمجھتے ہیں وہ دیتے ہی نہیں، کہتے نہیں ابھی ہماری بیٹی کے قابل رشتہ ہی نہیں آیا. اور پھر بیٹیاں بڑی ہو کہ ان کی ویلیو اور کم ہوتی جاتی ہیں، اور آنے والے رشتوں کا معیار کم ہوتا جاتا ہے، پھر سوچ میں پڑتے ہیں. تو عابدون کیا ہے؟ کہ خود کو بڑی چیز نہ سمجھو. اس کے نیچے کوڈ ورڈز لکھیے کہ اللہ کیا تو بیچنا ہے تو خود کو چھوٹا سمجھے. اور یہ اندر دماغ میں سمایا ہوتا ہے نا بندے کے، کو خود کو بڑا سمجھنا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں نکل ہی نہیں پاتا، اور وہ اللہ کا بنتا ہی نہیں ہے. پھر آگے دیکھیے، الحامدون، تعریفیں کرنے والے، اللہ کے گن گانے والے، ان کی زبانیں ہر وقت اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی سبحان اللہ، کبھی ماشاء اللہ، کبھی انشاء اللہ، کبھی استغفر اللہ. آپ دیکھیں بندہ مومن خوشی، غم، دکھ، سکھ، ہر موقع پہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. پھر آگے دیکھیے، السائحون، اور گردش کرنے والے. پیچھے بتایا آپ کو کہ سائحون، ساخہ سے سیاحت کرنا اردو میں ہم بولتے ہیں، اس سے مراد ٹوریزم نہیں ہے، یہ اللہ کے راستوں میں نکلنے والے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیسے؟ تو پانچ مختلف اس کے نقطے نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے یہاں کیا مراد ہے، کیسے ایک بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے. یہ سیاحت کا پہلا درجہ ہوتا ہے. جتنا بندہ اللہ کا دین سیکھتا جاتا ہے، اتنا وہ اللہ کے ہاتھوں بکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر دوسرا ہے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد میں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تعلیم و تدریس، علم کے سلسلے میں مدد کرنا، کبھی کہیں انچارج بن جانا اور کہیں بنا دیا جانا، یعنی کہیں کسی کو کوئی ذمہ داری دے دی جاتی ہے، کہیں کچھ، یعنی ایسا بندہ پھر اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں ہر وقت تیار رہتا ہے. پھر تیسری سیاحت کیا ہوتی ہے؟ ہجرت کے لیے نکلنا، اللہ کے دین کے راستے کی ہر وہ رکاوٹ دور کر دینا جو کہ انسان کو روکے. اس کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے راستے میں بھاگنے نہیں دیتی، تو ایک ایک کر کے اس کو چھوڑتا جاتا ہے. کسی دوڑنے والے کو سوچئے، ہاتھ میں بہت بوجھ تھا، وزن پکڑا ہوا تھا، भागना है भागना, एक एक करके एक एक बैग फेंका, फिर थोड़ी दूर गया तो वो छतरी भी फेंक दी, थोड़ी दूर गया तो स्वेटर भी फेंक दिया कि बस अपनी जान बचा लूं। तो सियाहत करने वाला अल्लाह के रास्ते में रुकावट बनने वाली एक एक चीज से हिजरत करता है, हत्ता कि फिर कभी अगर जगह और जमीन के टुकड़े भी छोड़ने पड़े तो छोड़ देते हैं। फिर इसी तरह चौथी चीज होती है जिहाद के लिए भागने वाले, तबूक आ जाती है कभी तो तबूक के लिए भी निकलते हैं। फिर इसी तरह पांचवा इसका स्टेप होता है हज और उमरे के लिए निकलना, क्योंकि ये भी तो इस उम्मत का जिहाद है। गोया कि आप कह सकते हैं सायहून कौन है, नेक मकासिद के लिए दौड़ धूप करने वाले। इसी तरह इसमें छठी एक चीज नोट कीजिएगा, रिस्क हलाल की तलाश में सरगर्दा लोग। जिनको पता है कि अगर बच्चों के पेट में हराम के लुक में जारत में इतना सच बोला कि अल्लाह ने उसका दर्जा आगे कर दिया। फिर इसी तरह एक छठा स्टेप इसका नोट कीजिएगा, सियाहत का, और वो क्या है, कायनात में गौर व फिक्र के लिए, आसारे क्यामत जिसको आप कहेंगे, कि जिसको आप कह सकते हैं कि इन नफी खल किस समावाती वर्दी वक्त लेली वन नहार। कैसा बंदा अगर सैर भी करता है, ये तो नहीं है कि मोमिन कमरों में बंद होकर बैठ जाते हैं, हवा नहीं लगती उनको दुनिया की, नहीं, वो वीकेंड्स पे अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं, वो छुट्टियों में अपने बच्चों को कभी पहाड़ी मुकामात पे ले जाते हैं, कभी समंदर के किनारे ले जाते हैं, लेकिन वहां जाके गाफिल नहीं होते, बल्कि बच्चों को कहते हैं आओ बच्चों देखो ये पहाड़ किसने बनाया। ये सूरज कैसा चमक रहा है, ये चांद कैसे आ रहा है। और उसके बाद का मरहला अगर आप देखें कि सियाहत हो गई, और आप यहां ये नोट कीजिएगा कि अल्लाह के रास्ते में निकलने के इतने मुख्तलिफ डायमेंशन है। हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, ये मैंने आपको 7 नुक्ते लिखाए हैं ना साए होन के, खुद को पूछिए कि मेरी दौड़ धूप किसके लिए, मैं जिंदगी में किस मकसद की धुन में सवार हूं। कई चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको हमने अपनी जिंदगी का मकसद, शाम को निकलना, खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, दुनिया और दुनिया में मौजूद हर चीज से बेहतर है। आप जब सुबह क्लास के लिए आते हैं ना, कभी उस वक्त आप अपने आप को अल्लाह की निगाहों से देखिए, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को बताता होगा कि देखो ये मेरी बंदियां आज मेरे लिए निकल रही। अल्लाह को एक कदम इतना प्यारा लगता है, कुछ तो पड़ता ही है ना। मैं जब नॉर्वे में पढ़ाती थी आते तो मैं कहा करती थी कि जिन रास्तों पे बर्फ लग जाए, क्योंकि सर्दियों में हमारे कदम बर्फ के अंदर धंस जाते हैं ना, तो जिन रास्तों पे, जिन कदमों पे गुबार आ जाए अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह ने उन कदमों पे जहन्नम की आग को हराम करार दिया। ये इल्म का रास्ता है, इसके ऊपर अल्लाह को कितना प्यार आता है। बाकी सारे काम होते ही इसके बाद है, और ये बुखारी की रिवायत है। फिर अगली सिफत देखिए, राकियून, रुकू करने वाले, जीना हराम कर दो, तुम गुनाहगार, तुम खराब, तुम ये वो, बल्कि अंदर टूटा हो। एक हम सब जानते हैं, एक को रुकू कहते हैं, एक को सजदा कहते हैं, फर्क क्या दोनों में। जरा अपने पोस्चर को सोचिए नमाज की हालत में, जब हम रुकू करते हैं तो क्या हो रहा है, आप सीधे खड़े थे, आप देखिए जब हम सीधे खड़े होते हैं ना, अब आप थोड़े खड़े होते हैं ना, तो ये दुनिया हमारे सामने है। जैसे अगर मैं सीधा देखूं, मुझे सामने पूरा पूरी वॉल दिख रही है, अब मैंने इधर से रुकू शुरू किया, अब आप देखिए यूं, अब ये रुकू की कैफियत है ना, अब क्या दिख रहा है, ऑफकोर्स आंखें नहीं बंद करनी होती नमाज में, अब जब मैं यूं देखूंगी ना तो मुझे नीचे जमीन दिखेगी, हो सकता है खूबसूरत सा कारपेट दिख जाए, हो सकता है फ्लोर पे कोई अच्छी सी चीज हो, अब मैं पहले तो मुझे बहुत कुछ दिख रहा था, यानी आप कह लें 100% चीजें, नहीं तो चले 90% चीजें मुझे सामने अपने दिख रही थी। जो ही मैंने रुकू किया ना, तो मुझे सिर्फ 10% दिखने लग गई। बल्कि आप नोट करें कि जो चीज खड़े हुए दिख रही थी ना, और जो नहीं दिख रही थी वो रुकू में दिखती है। बात वैसे, हम सीधा खड़े होते हैं तो मोस्टली हमें अपने कदम नहीं दिखते। अब ये दूसरी कैफियत है। अब इसके बाद असाजिदून, जमीन में घुस जाए अब क्या दिखेगा, वस्जुद वक्तरिब, सजदों में तो सिर्फ रब दिखता है। ये एक इंसान का टर्निंग पॉइंट होता है। अल्लाह सुबहान तआला ने अपने साथ सौदे करने वालों को बता दिया कि लोगों को ओवरनाइट मत खींचो, तब्दीली आते आते आती है। देखिए, रात एकदम सुबह में नहीं ढलती, बीच में ग्रेज एरिया आता है। सुबह सादिक, सुबह काजिब आती है, फिर सूरज निकलता है, फिर दोहा का वक्त है। यही कैफियत इंसानी तबीयत में है। पहली बात देखिए, तायबुन, बड़ा से बड़ा गुनाहगार शख्स है, तायबुन, तौबा करो, मोहलत दो लोगों को, सर पे ना सवार हो जाओ। ये हमारी तबलीग का एक बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है कि हम फतवे भी दे देते हैं और लोगों को इस तरह से हम कह देते हैं कि इन्होंने नहीं चेंज होना, ये नहीं होंगे, नहीं रुकू, फिर सजदे, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये सारी कैफियत जब हो गई। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिफात जो है ना, ये इनफरादी है, कॉमन है, हर बंदे की अपनी जात के साथ है। मैं अल्लाह के यहाँ तो बिकना चाहती हूँ, तो मुझे अपनी जात में ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब ये जब सब हो गई, अब ये हो गए, खुद से पूछिए, अब तीसरा दिन हम इस आयत पे बात कर रहे हैं ना, खुद से पूछिए क्या मेरे ये 6 मरहले तय हो गए। अगर मेरी किरदार साजी हो गई, शख्सियत मेरी बन गई, तो फिर उसके बाद अगले 3 काम जो है ना, इसका ताल्लुक इज्तमाइयत से है। अब इसके बदल आमिरून बिल मारूफ, अब अपने नेकी का हुक्म देने वाले बनेंगे, वन नाहून अनिल मुनकर, फिर बदी से रोकने वाले बनेंगे, वल हाफिजून अली हदूदिल्ला, ली हदूदिल्ला, और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले। ये 3 काम अगर आप इकट्ठे लिखे ना, तो आपको समझ में आ जाएगी कि अल्लाह सुबहान तआला ने खुशखबरियां तो पीछे दे दी थी, जालिका फौजुल अजीम, कामयाबी है, लेकिन ये 3 काम असल में दीन की अमली जिद्दोजहद है। देखिए, शुरू से आपको शायद 20वीं बार अब तक ये बात कह चुकी होंगी कि दीन के काम के 2 दर्जे होते हैं। एक आपका अपनी जात को ठीक करना, पहले अपने सरकश घोड़े को नफ्स के दबाना, इसमें रियासतें इबादत की सूरत में होंगी। लेकिन जब आप खुद ठीक हो जाते हैं, तो फिर आप ठीक अकेले नहीं रह सकते जब तक कि आपके इर्द गिर्द वाले ठीक ना हो। तो फिर इंसान को वो काम करने पड़ते हैं जो काम नबियों ने किए हैं। आप कह सकते हैं कि पहले 6 काम जो अभी तक पढ़ चुके हैं, ये मुकामे अब्दियत थी। अब्द होने का लाजमी नतीजा है अतायबून से लेके साजिदून तक। अब जो आखिरी 3 काम है ना, ये कारे नबूवत है, नबियों का काम है। अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, लेकिन आपका काम नहीं गया। आज नबूवत का मुकाम किसी को नहीं मिल सकता, लेकिन कारे नबूवत उम्मत के एक एक बंदे को मिला हुआ है कि कुन तुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास, ठीक है। जब बंदा अब्दियत के मुकाम पे पहुंच जाता है ना, तो उसके बाद ये कारे नबूवत के काम मुश्किल नहीं लगते, फिर इंसान ये काम करता है। आमिरूना बिल मारूफ और नाहूना अनिल मुनकर पे बहुत बात हो चुकी है, आपने सूरत आल इमरान में सुना, बहुत कुछ सुना, आज इस सूरत की आखिरी लेसन में भी इस पे बात आएगी। लेकिन थोड़ी सी बात करके खुश हो, वल हाफिजून अली हुदूदिल्लाह पे सवाल पैदा होता है कि अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले, इससे क्या मुराद है? नीचे एक लफ्ज लिख लीजिए, चौकीदार। हिफाजत कौन करता है? गार्डमैन और सिक्योरिटी मैन। ईमान वाला अल्लाह की हदों की हिफाजत कैसे करता है? नंबर एक, सबसे पहले वो खुद मुख्तात जिंदगी बसर करता है, खुशियों में बहकता नहीं कि खुशी में अल्लाह की किसी हद को तोड़ दे, ठीक है। अपने अमल से, पीछे बात की थी कि मोमिन की जिंदगी में 2 मुकाम तो आ सकते हैं, एक नहीं आ सकता। एक मुकाम क्या होता है? अल्लाह भी खुश, बंदा भी खुश। और ये अमूमन हमारी हालत होती है, हम भी इबादत को एंजॉय करते हैं, नमाज रोजे के साथ खुश होते हैं, अल्लाह भी हमसे खुश हो रहा होता है। अल्लाह ताला में कहता है अपने घर वालों के लिए खाना पकाओ, इबादत है तुम्हारी,
ہم بھی خوشی خوشی کھانا پکاتے ہیں، اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. اللہ شوہر کو کہتا ہے رزق حلال کماؤ، وہ خوشی خوشی کماتے ہیں اللہ بھی. یعنی بندہ مومن کی عام سٹیج جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے، اللہ بھی خوش وہ بھی خوش. زندگی میں ایسے ایسے معاملے نعمتیں ملتی جا رہی ہیں، الحمدللہ کہ اللہ آپ کو الحمد بھی نعمتیں دیتا ہے. دوسری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ بندہ نہ خوش اللہ پھر بھی خوش. مثلا دکھ، بیماری، پریشانی، آپ کہتے ہیں رضیت باللہ ربن، آپ اللہ کی طرف سے دی ہوئی مصیبت مشکل دکھ پہ بھی خوش رہے. اب آپ تو تھوڑے سیڈ ہیں لیکن اللہ آپ سے خوش ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح شریعت کے بہت سارے حکم ایسے ہیں کہ تکلیف آتی کیوں نہیں آتی، نہ ہونا نفس کو اپنے ونہن نفس انل ہوا، خواہش ہے سامنے چیز ہے، سب کھا رہے ہیں آپ نہیں کھا سکتے، سب پہن رہے آپ نہیں پہن سکتے، سب اس محفل میں انجوائے کرے آپ نہیں کر سکتے، کیا دل پہ چوٹ نہیں پڑتی؟ پڑتی ہے. تو یہ دوسری کیفیت کبھی کبھی آتی ہے کہ بندہ نہ خوش ہے، اداس ہے، دکھی ہے، لیکن اس لیے کہ کرنا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا فیقتلون نہ ویقتلون، اب جہاد میں چوٹ نہیں لگتی تو تکلیف پوری ہوتی ہے نا، لیکن بندہ ہوئی. لیکن ایک تیسری کیفیت یہ بندہ مومن پہ کبھی نہیں آتی، یہ لکھ لیجئے، یہ ہے یہاں حافظون علی حدود اللہ. اور وہ کیا ہے کہ بندہ تو خوش ہے، وہ تو خوشیاں منا رہا ہے، وہ تو لڈیاں ڈال رہا ہے، وہ تو بھنگڑے ڈال رہا ہے، وہ تو اپنی کسی خوشتی میں حافظون علی حدود اللہ کی بجائے توڑنے والا بن جاتا ہے اللہ کی حدوں کو. کہ بندہ خوش ہے لیکن رب کو اس پہ غصہ آ رہا ہے. بس یہ مقام نہیں آنا انشاءاللہ زندگی میں، تو اللہ آپ کو خوشیوں میں تکلیف نہیں دے گا. پھر اسی طرح دیکھیں کہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کس طرح سے ہوتی ہے، کہ جب بندہ خود تقویٰ کے ساتھ حرام حلال کا فرق رکھ کے جیتا ہے تو پھر دوسرے لوگوں کو بھی اسی کی دعوت دیتا ہے. اپنے عمل سے بھی بتا رہا ہوتا ہے لیکن کال سے بھی کہہ دیتا ہے، کتنا قریبی رشتہ کیوں نہ ہو لیکن وہ ان کو بتا دیتا ہے کہ میں آپ کی خوشی میں بہت خوش ہوں لیکن میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو خوش رکھتے رکھتے رب کو ناراضگی کا جب موقع آ جائے نا تو بندہ وہیں رک جاتا ہے، سوری اس سے آگے میں نہیں جا سکتی. اب آپ سوچیں کہ ایک چوکی دار کیسا ہوتا ہے، گھومتا پھرتا ہے نا پورے گھر میں، باہر دیکھے گا ادھر ٹارچ ڈال رہا ہے، ادھر جال رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. اب وہ کمرے میں بند بیٹھا رہے تو گھر کی حفاظت کیا ہوگی؟ اس سے مومن کی زندگی کا ایک نقشہ دکھتا ہے کہ ایمان والا یا اللہ کیا تو بکنے والا کمروں میں نہیں بند ہو جاتا، وہ زندگی میں گھومے گا، چلے گا. دیکھیں اگر آپ اس دنیا میں نہیں جائیں گے تو پتا کیسے چلے گا کیا ہو رہا ہے. جیسے ایک مجھے یاد آ گئی کسی کی بات، تھوڑی سی فنی سی لگتی ہے. ایک کوئی ہوں گے امام صاحب تھے یا مولوی صاحب تھے، تو وہ درس دیتے ہوئے فلموں کی کوئی بات کرتے ہیں نا، فلمیں لوگ دیکھتے ہیں یہ وہ ہے. تو کسی نے بعد میں ان کو کہا کہ یہ مولوی صاحب کو کیسے پتا کہ یہ فلمیں چل رہی ہیں آج کل، یا مولوی صاحب کو کیا پتا کہ آج کل یہ ٹرینڈ ہے. اب یہ ان کا کیس ادھر چھوڑ دیجئے، لیکن ہمیں اس دنیا میں چلتے پھرتے کیسے سائے ہونا فیل ہونا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. دیکھیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ دنیا لگی ہوئی ہے نا، بچے بھی ہیں، اولادیں. اب مثال آپ کی ینگ بچی ہے، اس کو شاپنگ کرنی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا، میں تو نہ جاتی، تم خود جاؤ، جا کے لے آؤ جو لانا ہے. آپ اکیلی اس کو اس کی دوست کے ساتھ بازار بھیجتی ہیں اور وہ بالکل اپنے آزاد ماحول میں جا کے کوئی ایسا ڈریس لے آتی ہے جو حدوں کو ٹکرا رہا ہے، تو آپ کا فرض کیا بنتا؟ تمہیں جانا ہے نا، چلو میں تمہارے ساتھ جاتی ہوں. یعنی آپ سر پہ رہ کے حفاظت کریں گے، پھر بچوں کے مائنڈ آپ بناتے ہیں، ان کے ذہن سیٹ کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ ساری باتوں کو جمع کر لیں تو ایک بہت خوبصورت کردار ہمارے سامنے آ گیا کہ جو ان سب کاموں کو کرتا ہے تو وہ بشر المومنین. نوٹ کیجئے، اب ایمان کا لفظ آیا. ان ساری چیزوں کے جمع ہونے سے پھر ایمان بنتا ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے، خاص طور پہ یہ جو آخری تین چیزیں نا، یہ آرگنائزیشن بھی ہے. اجتماعیت کی زندگی بسر کرتا ہے ایک مومن اور دنیا سے گندگی کو دور کر دیتا ہے. ایک ہلکا سا مائنڈ میپ میرے ذہن میں آیا تھا، یہ میں نے بنایا، اگر آپ کو دور سے دکھتا ہے تو دیکھ لیجئے. دیکھیے اللہ نے پہلی آیت کے آخر میں 111 کے آخر میں لکھا الفوز العظیم، کامیاب ہونا چاہتے نا، یہ ہمیں دے دیا. اب اس کے اندر سے اگر آپ اس الفوز العظیم ہے فیقتلون و یقتلون ہے، اگر نیچے دیکھیں نا حافظون علی حدود اللہ نمبر ایک، بذریعہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، انسان لوگوں کو جب اچھی بات کا حکم اور بری بات سے روکتا ہے نا، تو نمبر ایک یہ ہے کہ وہ خود اللہ کے دین کی حفاظت بھی کر رہا ہوتا ہے نا. جیسے علماء دین ہمیں بتا دیتے ہیں نا یہ حرام ہے یہ حلال ہے, تو علماء دین بھی اسی میں آتے ہیں. پھر اسے آپ دیکھیں, تائبون عابدون حامدون سائحون راکعون ساجدون, اور آخر میں پھر آپ دیکھیں کہ حافظون علی حدود اللہ. تو ایک چھوٹا سا مائنڈ میپ تھا جو ہم سب کو یہ سوچنے پہ مائل کرتا ہے کہ ہم اس سودے میں کتنے پکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ لے آئے. کیوں نہیں آ پاتے؟ مجھے بہت ہی خوبصورت کچھ کال ملے ابن جوزی رحمہ اللہ کے اس دنیا کے بارے میں کہ ہم کیوں نہیں اللہ کے ہاتھوں میں بکتے, بس وہ آخری بات کر کے تو ہم پھر اگلی آیتوں پہ چلیں گے. کہتے ہیں کہ دنیا تالوت کی نہر کی طرح ہے. یاد آئیے کہاں پڑی ہے؟ دوسرے پارے کے آخر میں کیا کہا تھا اس نے, اللہ من اخترف غرفۃ بیدی, اس نہر سے گزرو اور جس نے ادھر سے بس ایک چلو بھر پانی لے لیا وہ تو میرے سے ہے, اور جس نے من شریبا, جس نے پی لیا پھر وہ مجھ سے نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا تالوت کی نہر کی طرح, جو بندہ ادھر سے بس ایک چلو بھر پانی لے کے گزرے گا نا, وہ تو آگے نہر سے پیٹ بھر کے پانی پی لیا, اس کی پھر ہمت جواب دے دیتی ہے. پھر ایک دوسرا ان کا کال تھا, کہتے ہیں کہ یہ دنیا شراب کی طرح, وائن کی طرح, جتنا پیو اتنی پیاس بڑھتی ہے. ہونٹ سوکھتے ہیں نا, آپ سوڈا پیئیں گے تھوڑی دیر بعد اور پیاس لگے گی, وہ تلخی سی لگ جاتی ہے. تو اس دنیا کے اندر سے بس سوکھے سوکھے گزار جائے, لائک یور شیڈو. آپ اس سے منہ موڑ کے آگے جاتے ہیں, امیجن کریں آپ سیدھا جا رہے ہیں تو آپ کا سایہ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے, آپ جو ہی اس کی طرف ٹرن کرتے ہیں تو یہ آپ سے دور ہو جاتا ہے. ساری باتوں میں جو میسج ہے وہ کہہ کہ اس دنیا کے اندر جتنا خود کو ڈبوئیں گے اتنی ہی مشکل ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اب یہاں پہ یہ ٹاپک پورا ہوا, یہ اندر بڑا گہرا ربط ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ لائق ہی نہیں, یعنی اٹ ڈزنٹ سوٹس دیم. یہ جو لفظ ہے نا ما کانا, اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کو لائق ہی نہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ بات تو آپ کو سجتی نہیں, آپ اتنے اعلیٰ مقام پہ ہو کہ چھوٹی باتیں کر رہے ہیں. یہ مراد ہے کہ نبی کو یہ سوٹ نہیں کرتی, کوشش کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے چچا کو ایمان دے دے, وہ کلمہ پڑھ لے. قریب تھے کہ ابو طالب ایمان کا کلمہ پڑھتے, لیکن ان کے دوست ابو جاہل نے ان کو کہا کہ ابو طالب مرتے مرتے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ جائے, بچوں بچیوں میں بالکل آخری ہے. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے اب دین میں کہ اسلام کیا چاہتا ہے, اور ریالٹی بیس شادیاں ہوتی ہیں تو اس کی خوشی بھی پتہ ہے. تو قریب تھی وہ اس بات پہ کہ میں اپنے آخری بچے کی شادی سنت کے مطابق کروں, لیکن ان کی بہنوں رشتہ داروں نے کہا چل چھڑ پرے, آخری رہ گیا دی بھی ٹھیک کر دے. اے کہے گا باقیاں دی کیتی تے میری نہیں کیتی. مجھے جب بات پتہ انہوں نے میرے سے بات کی, میں نے کہا کہ اللہ کرتا کہ اگر آپ یہ ایک آخری شادی اپنی زندگی میں ایسے کر دیتی نا, تو آپ حجت دے کے جاتی کہ آپ ماشاءاللہ پہلے بچوں کے بچے بھی ہیں, और 2, 4, 6 सालों में उनकी शादियां शुरू होंगी, तो आप कह सकते हैं कि हमने अपनी सुन्नत शुरू की थी। लेकिन बात सब हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारा इर्द गिर्द का जो माहौल है ना, वो हमें नहीं करने देता। तो अबू तालिब के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि उन्होंने आखिर में ये बात कह दी कि मैं अपने बाप अब्दुल मुतलिब के दीन पे हूँ। फिर उनका जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लम फिर उनसे बेनियाज हो गए। तो यहाँ ये बात है कि चाहे कितना कोई करीबी रिश्तेदार हो, मरने के बाद दुआ नहीं हो सकती। जिंदगी में दुआ करें, क्या करें? अल्लाह उनको हिदायत दे। और आपने तो शायद अभी सीरत नहीं पढ़ी होगी ना, अबू तालिब की इस्लाम के लिए कुर्बानियां आप पढ़े ना, तो आज बड़े बड़ों की नहीं है। 3 साल शाबे अबी तालिब में आपके साथ कैद रहे, इतना इस्लाम को डिफेंड करते थे कि अल्लाह के नबी के सामने वो एक चट्टान थे। कहते थे भतीजे जो करना है करो, मैं निपटूंगा। खानदान था और वो सरदार भी थे, इसलिए लोग उनकी इज्जत करते थे। इसीलिए तो उनकी वफात के मौके पर अल्लाह के नबी को फिर इतना बाद में सताया गया कि आमुल हुजन पड़ गया साल। फिर अब ताइफ गए, फिर वाकया मेराज हुआ, फिर अखीर हिजरत हुई। तो कहने का मतलब यह है कि जिंदगी भर कोशिश थी, लेकिन इस्लाम की ये चीजें उनके लिए काम ना आई। नबी सल्लम ने पूछा था कि अल्लाह के नबी क्या, अल्लाह ताला से पूछा था कि क्या मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ, तो कहा कि आप दुआ नहीं कर सकते। इसी तरह सूरत कसस की आयत 56 में आप पढ़ेंगे, इन्नक ला तहदी मन अहबबता, आप उनके लिए दुआ नहीं कर सकते जिनके लिए आप चाहते हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत में कि नबी सल्लम ने अपनी वालदा की मगफरत के लिए दुआ की, इजाजत तलब की, जिस पर रियायत नाजिल हुई। मुस्नद अहमद में ये रिवायत है। इसी तरह नबी सल्लम ने अपनी मुशरिक कौम के लिए दुआ फरमाई थी कि अल्लाहुम्मा अग़फिर ली कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, कि अल्लाह मेरी इस कौम को माफ कर दे, ये बेइल्म है, इनकी मग़फ़रत कर दे। तो उस पे यानी ये सारी बातों का खुलासा क्या अगली आयत से अब और भी वाजे होगा कि जिंदगी जिंदगी मुशरिक के लिए दुआएं की जा सकती हैं, लेकिन जब किसी का शिर्क पे मरना साबित हो। अब देखिए नबी के पास तो वही आती थी ना, मेरे और आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है। अब दूसरे लोग, हमें जो ये ख्वाहिश होती है ना, मदर टेरेसा के साथ क्या हो रहा है और लेडी डियाना कहाँ गई, तो हम अपने हाल पे रोएं कि हमने जिंदगी में उनको दीन का पैगाम नहीं दिया, तो फिर हम अपनी फिक्र करें, उनको अल्लाह पे छोड़ दे, कोई फतवा ना दे। सही हदीस से बहुत कुछ बोल रही है। आप ऐसे मसले लोगों के साथ पेश करके उनको खाम खा एक्सप्लॉइट ना करें, बस अपनी फिक्र करें कि हमें तो भी अपना भी नहीं पता कि हम किधर जाएंगे। इसलिए फरमाया कि मिम बाद इमा तबैन लहुम अन्नहुम असहाबुल जहीम, उनका पता चल गया वो जहन्नमी है, क्योंकि नबी के पास वही आती थी, मुझे आपको नहीं पता। अब ये कौन सी रुकावट थी? अभी आपने अल्लाह से सौदे की बात देखी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसका जोर अल्लाह पे चल सकता था? समझने की बात है, अपने सगे चचा के लिए बख्शिश की दुआ नहीं कर पा रहे, अपनी माँ अपने बाप के लिए बख्शिश की दुआ नहीं कर पा रहे, अपनी कौम के लिए नहीं कर पा रहे, तो मेरे और आपके बारे में क्या ख्याल है? इसलिए हमें अपने अमाल की सलाह करनी है। फिर एक दूसरी मिसाल अल्लाह से बिके हुए शख्स इब्राहिम की दी जा रही, आयत 114, बताया क्या जा रहा है कि इस रास्ते में अपनों से कभी कभी टकराव होता है तो करना पड़ता है, क्या करें, फिर हम मजबूर जो है हम बिक गए हैं, सॉरी इट्स माई लिमिटेशन। लिहाजा 114, बमा कान इस्तिगफार इब्राहिम अली अभी ही इल्ला मौइदतिम वादहा इया, और नहीं तो इस्तिगफार करना इब्राहिम का अपने वालिद के हक में मगर एक वादे की बुनियाद पर जो उन्होंने उनसे कर लिया था। ये क्या बात है? हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को जब इनके बाप ने घर से निकाला, तो जाते जाते इन्होंने ये वादा किया था कि अब्बा जी मैं आपकी बख्शिश की दुआ करूंगा। कहाँ लिखा है? सूरत मरियम की आयत नंबर 47, नोट कर लीजिए, सअस्तग़फिरुलक रब्बी इन्नहु काना बिही हफिया, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। यानी बाप से दुआ की का वादा किया था तो करने लग गए, लेकिन फलम्मा तबय्यन लहु अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह, फिर जब उन पर वाजे हो गया कि वो तो अल्लाह के दुश्मन है, तो तबर्रा मिन्हु, तो वो उनसे बेजार हो गए, एलाने बेजारी कर दिया। क्योंकि इन्ना इब्राहिमा लअवाहुन हलीम, क्योंकि इन इब्राहिम अल अवाहुन हलीम, यकीनन इब्राहिम बहुत दर्द दिल रखने वाले और हलीम उत्तबा थे। बहुत कुछ है इस शिकायत में हम सबके लिए। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल बड़ा नरम था, अल्लाह से डरते भी थे, मोहब्बत भी थी, जिंदगी भर उनको उम्मीद रही कि मेरा बाप पलट आएगा हिदायत पर, दुआ करते रहे। लेकिन जब उनकी मौत वाकई हो गई तो इस्तग़फ़ार बंद कर दी, क्योंकि अल्लाह ने मना कर दिया था।
لیکن اس کے باوجود زندگی بھر حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے. یہاں آپ کی صفات اواہ حلیم کو دیکھتے ہیں. اواہ کون ہوتا ہے؟ آہیں بھرنے والا, درد مند. بعض دفعہ ہم دوسروں کو جو خوش کرنا چاہتے ہیں نا, اسی سوچ کے ساتھ کرتے ہیں کہ میرا دل بڑا نرم ہے, دل نہیں توڑ سکتے. پھر دل ٹوٹ جائے گا شہزادے چارلس کا اگر ہم نے لیڈی ڈیانا کے بارے میں کچھ کہہ دیا. ایسی باتیں ہوتی ہیں نا, حقیقت یہ نام میں نے جان کے لیے اس کو بے شک نکال دیں, صرف مثال دینا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ اللہ کی نافرمانی نرم دلی کے نام پہ کرتے ہیں. پھر ہمارا دل بڑا نرم ہے نا, پھر ہمیں ترس آتا ہے ایسے لوگوں پہ. تو آئیے ذرا دیکھیے کہ اواہ کون ہے. لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اواہن کہا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ اب آپ 1 2 3 کرتے تھے, میں بغیر لمبی حدیث کے صرف آپ کو ان کے مختلف معنی بتاتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت رونے دھونے والا, اللہ تعالی کے سامنے گریہ و زاری کرنے والا. ابن مسعود کہتے ہیں, بہت ہی رحم کرنے والا. پھر چوتھا, مخلوق خدا کے ساتھ نرمی اور سلوک اور مہربانی کرنے والا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اواہ ان سے مراد ہے پورے یقین والا, سچے ایمان والا, توبہ کرنے والا. اور حبشی زبان میں اواہ مومن اور موقن, یعنی جس کو یقین ہو اس کو کہتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اواہ سے مراد تسبیح کرنے والا, دوحا کی نماز پڑھنے والا, اپنے گناہوں کی یاد آنے پر استغفار کرنے والا, اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا, رب سے ڈرنے والا, پوشیدہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا, کہا کہ وہ اللہ کا بکس اللہ تعالی کی بکثرت یاد کرتا ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ وہ اواہ ہے. ابن جریر میں کہ اللہ کے نبی نے ایک میت کو دفن کر کے فرمایا, یقیناً تو اواہ, یعنی کثرت سے تلاوت قرآن شریف کرنے والا تھا. روایت میں ایک شخص بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے اپنی دعا میں اواہ اواہ کر رہا تھا. اس کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی اس کے دفن میں شامل تھے, چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چراغ بھی تھا. یہ روایت ضعیف ہے, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ناطے سے کتنی خوبصورت صفات کا پتہ چلا. تو پتہ کیا چلا؟ کہ حضرت ابراہیم سے زیادہ ہمارا دل نرم نہیں, اس کے باوجود اللہ کا حکم سن کر رک گئے اور لوگوں کی غلط بات نہ مانی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم بھی اس طرح حدود پہ قائم رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدیں نہ توڑ دیں اپنی نرم مزاجی میں. بعض لوگ کہتے ہیں بڑے خوش اخلاق ہے اس لیے بس ہم غیر محرموں سے بھی ملتے ہیں, کیا کریں اخلاق بڑا اچھا ہے. نہیں پھر ہم انکار نہیں کر سکے کہ اللہ دیور گھر میں آ گیا تو پھر میں کتنی بری بات ہوتی اگر میں اس کو نہ بیٹھتی, باتیں نہ کرتی, کمپنی نہ دیتی. دیکھیے, حافظون علی حدود اللہ, ہر چیز کی ایک حد ہے. ہم جب حدیں توڑ دیتے ہیں نا تو وہ چیز پھر انسان کو تکلیف دیتی ہے. اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی مزید بات واضح کی, اور وہ کیا ہے؟ وما کان, آیت نمبر 115, وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم, اور اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ ان کو ہدایت دی ہو. حتی یبین لہم ما یتقون, جب تک کہ ان پر واضح نہ کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے. سبحان اللہ, یہ ہے معافی کا اعلان ان لوگوں کو جنہوں نے اس حکم کے اترنے سے پہلے اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعا کر دی تھی. اللہ تعالیٰ یہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, قانون تمہیں آج پتا چلے نا, آج سے پہلے جو تم ایسے کام کر چکے کیونکہ ظاہر نہیں تھے تو میں معاف کروں گا. یہاں ایک بہت بڑی حجت ہے, پہلے تو اس پہ ذرا شعور کھڑا کھولیے. ہم سب علم کے سفر میں نا, جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں اپنی پچھلی زندگی کے کئی کرتوت یاد آتے ہیں, یہ بھی کیا وہ بھی کیا, اس سے بھی نہیں بچے اس سے بھی نہیں بچے, ہوتا ایسا کہ نہیں؟ جب یہ آئے نا تو اس آیت کو پڑھ کے خوش ہو جائیں. اللہ آپ کو پچھلی زندگی کے کاموں پہ نہیں پکڑے گا کیونکہ حت یبین لہم ما یتقون. لیکن اب آپ کہیں کہ اب آگے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, نہ پتا چلے
نہ ہمیں اللہ پکڑے. تو وہی بات جو سورہ فاتحہ میں کہی تھی کہ کوئی بات نہیں, نہ پڑھ کے ہم دعالین بنتے ہیں اور پڑھ کے عمل نہیں کرتے تو مخدوب بنتے ہیں. لیکن اب راستہ کھل گیا, اب اس کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ میں سے یہاں سے کوئی برمنگھم جائے, اس کو نہیں پتا تھا تو غلط روڈ پہ چلتا گیا, لیکن جب پتا چل گیا کہ یہ روڈ نہیں ٹھیک تو پھر وہاں چلے گا, تو پھر اس کی حماقت کیا ہے. تو گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا. اور ان اللہ بكل شيء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ان اللہ له ملک السماوات والارض, یقیناً اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی. یحیی و یمیت, وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. کیوں ڈرتے ہو لوگوں سے؟ اللہ کیا توبے کو. سب سے بڑا خطرہ جو کسی انسان کو ہوتا ہے نا, وہ اپنی موت کا ہوتا ہے. میں مر نہ جاؤں. اللہ کہتے ہیں زندگی اور موت کا خزانہ میرے ہاتھ میں, تم مجھ سے جان بچا کر اگر اپنے آپ کو زندہ رکھ بھی لیتے ہو تو کیا ہوا, ایک وقت آئے گا کہ تم نے میرے پاس آنا ہی ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور پھر اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. کیا بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کس طرح سے ان ساری چیزوں پہ لیتا ہے کہ تم اللہ پہ رہو. یہاں پہ دیکھیے کہ سبق بھی پورا ہوتا ہے اور ٹاپک بھی پورا ہو رہا ہے. کس اینگل سے پورا ہو رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھوں بک جاؤ. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی کے ساتھ یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہم تو ایسے ہی ہیں, کٹے پھٹے, خواہشوں کے مارے ہوئے, لوگوں کے ڈسے ہوئے, تمناؤں اور مانوں میں اپنی پچھلی زندگیوں کو ناسور بنائے ہوئے. تو ہمیں ایسی قبول کر لے, اور اب اس سفر میں تو ہم سب کو اس طرح جما دے کہ ہر دن ہم اتنے خوبصورت ہو جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و توب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, و توب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں, کوئی بات, کوئی نقطہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جو بیچ میں نہیں آ سکا. نہیں تو پھر ہم اگلے سبق پہ چلتے ہیں, کیونکہ ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ بہت کچھ اپنے اندر ایسا رکھتا ہے کہ جس کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. کچھ نہیں ہے, شروع کرو اگلی بات.